أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. سورة الحشر کی آج آیات نمبر 8, 9, 10 کی تلاوت کی گئی. پچھلی آیات کے خلاصے میں سے کچھ اس طرح ہے کہ یہود بنو نذیر کے محاصرے اور ان کی جلاوطنی کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوا تھا اس کے متعلق حکم الہی کا بیان ہے کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے بلکہ بغاوت کی سزا میں بحق سرکار ضبط کر لیا گیا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو اس کے اندر کچھ زیادہ کاوش اور مجاہدہ نہیں کرنا پڑا تھا سو سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کو پورا اختیار دیا ہے کہ جس کو چاہیں جتنا چاہے دیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرابت داروں، یتامہ، مساکین اور مسافروں کی تحدید بھی فرما دی. اور اس تحدید کا فائدہ یہ ہوا کہ جو پہلے ہی سے مالدار تھے ان کے بجائے محتاجوں کو مال تقسیم ہوا، جبکہ مال غنیمت میں جہاد کے تمام شرکا بلا تخصیص غنا اور فقر برابر تقسیم ہوتا ہے. اور حکم عام بھی فرما دیا کہ رسول جو دے اس سے راضی برضا لے لو، اور جس سے منع کر دے راضی برضا اس سے رک جاؤ. اب ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. للفقراء، واسطے ان مفلسوں، المہاجرین، وطن چھوڑنے والوں کے، الذین اخرجوا، جو نکالے ہوئے، من دیارہم، آئے ہیں اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ، ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل، ورضوانہ، اور اس کی رضا مندی، وینصرون اللہ، اور مدد کرنے کو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، اولئک ہم الصادقون، وہ لوگ وہی ہیں سچے، والذین، اور جو لوگ، تبوؤوا الدار، جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں، والایمان، اور ایمان میں، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، من، اس سے، ہاجر الیہم، جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس، ولا یجدون فی صدورہم، ولا یجدون، اور نہیں پاتے، فی صدورہم، اپنے دل میں، حاجہ، تنگی، مما اوتو، اس چیز سے جو ان کو دی جائے، یعنی مہاجرین کو دی جائے، ویؤثرون، اور مقدم رکھتے ہیں، علی انفسہم، ان کو اپنی جان سے، ولو کانا، اور اگرچہ ہوں، بہم خصاصہ، اپنے اوپر فاقہ، ومن یوقا، اور جو بچایا گیا، شح نفسہ، اپنے جی کے لالچ سے، فاولئک، تو وہی لوگ، ہم المفلحون، ہیں مراد پانے والے، والذین جاؤوا من بعدہم، اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد یقولون کہتے ہوئے ربنا ربنا اغفر لنا اے رب بخش ہم کو ولی اخواننا اور ہمارے بھائیوں کو الذین جو سبقونا ہم سے پہلے داخل ہوئے بالایمان ایمان میں ولا تجعل اور نہ رکھ فی قلوبنا ہمارے دلوں میں غلا بیر للذین آمنوا ایمان والوں کا ربنا اے رب انک رؤوف الرحیم تو ہی ہے نرمی والا مہربان. واسطے ان مفلسوں وطن چھوڑنے والوں کے جو نکالے ہوئے آئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی اور مدد کرنے کو اللہ کی اور اس کے رسول کی, وہ لوگ وہی ہیں سچے اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے سے, وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس اور نہیں پاتے اپنے دل میں تنگی اس چیز سے جو ان مہاجرین کو دی جائے, اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اور اگرچہ ہو اپنے اوپر فاقہ, اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے. اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد کہتے ہوئے اے رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں, اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں بیر ایمان والوں کا, اے رب تو ہی ہے نرمی والا مہربان. خلاصہ تفسیر ان آیات کا, اور یوں تو فی میں مطلقاً سب مساکین کا حق ہے, لیکن ان حاجت مند مہاجرین کا بالخصوص حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے جبرن اور ظلمن جدا کر دیے گئے, یعنی کفار نے ان کو اس قدر تنگ کیا کہ گھر بار چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہوئے, اور اس ہجرت سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی جنت اور رضامندی کے طالب ہیں, کسی دنیاوی غرض سے ہجرت نہیں کی. اور وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں, اور یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں. اور نیز ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دار الاسلام یعنی مدینہ میں اور ایمان میں ان مہاجرین کے آنے کے قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں, مراد اس سے انصاری حضرات ہیں. اور مدینہ میں ان کا پہلے قرار پکڑنا تو ظاہر ہے کہ وہ یہیں کے باشندے تھے, اور ایمان میں پہلے قرار پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ سب انصار کا ایمان سب مہاجرین سے مقدم ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ مہاجرین کے مدینہ میں آنے سے پہلے ہی یہ حضرات مشرف و اسلام ہو چکے تھے, خواہ اصلی ایمان ان کا بعض مہاجرین کے ایمان سے مؤخر ہی ہو. جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں, اور مہاجرین کو مال غنیمت وغیرہ میں سے جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ انصار بوجہ محبت کے اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے, اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں کہ اطعام وغیرہ میں ان کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں, اور اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو یعنی خود بسا اوقات فاقے سے بیٹھ رہتے ہیں اور مہاجرین کو پھیلا دیتے ہیں. اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جاوے جیسے یہ لوگ ہیں کہ حرص اور اس کے مقتضا پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا ہے, ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور ان لوگوں کا بھی اس مال فی میں حق ہے جو دار الاسلام میں یا ہجرت میں یا دنیا میں ان مہاجرین اور انصار مذکورین کے بعد آئے یا آویں گے, جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے, اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں, خواہ نفس ایمان یا ایمان کامل کے موقوف ہجرت پر تھا, اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے. یہ دعا متقدمین کے علاوہ معاصرین کو بھی شامل ہے. اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق رحیم ہیں. یہ تھا ان آیت کا خلاصہ تفسیر, اور آتے ہیں معارف و مسائل کی طرف. للفقراء المہاجرین, ان چند آیات میں آخر رکوع تک فقراء مہاجرین اور انصار اور ان کے بعد آنے والی عام امت کے افراد کا بیان ہے, اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو عام یتیموں مساکین اور مسافرین کو ان کے فقر و احتیاج کی بنا پر مال فی کے مستحقین میں شمار کیا گیا تھا, ان آیت میں اس کی مزید تشریح اس طرح کی گئی ہے کہ اگرچہ حقدار اس مال میں تمام ہی فقراء و مساکین ہیں, لیکن پھر ان میں یہ حضرات اور سب لوگوں سے مقدم ہیں جن کی دینی خدمات اور ذاتی اوصاف اور کمالات دینیہ معروف ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اموال صدقات خصوصاً مال سعی اگرچہ عام فقراء مسلمین کی حاجت رفع کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان میں بھی نیک صالح دیندار خصوصاً دینی خدمات انجام دینے والے طلباء، علماء اور ان سے مقدم رکھے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اسلامی حکومتوں میں تعلیم اور تبلیغ اور اصلاح خلق میں مشغول علماء اور مفتیان حضرات قاضیوں کو ان کے گزارے کے اخراجات مال فی ہی سے دینے کا رواج تھا، کیونکہ ان آیات میں صحابہ کرام میں بھی اول دو درجے قائم کیے گئے ہیں، ایک مہاجرین جنہوں نے سب سے پہلے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی اور اسلام کے لیے بڑے مصائب جھیلے، بالآخر مال اور جائیداد اور وطن اور تمام خیش و اقربا کو خیر باد کہہ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ دوسرے انصار مدینہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والے مہاجرین حضرات کو بلا کر دنیا کو اپنا مخالف بنایا اور ان حضرات کی ایسی میزبانی کی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ ان دونوں طبقوں کے بعد تیسرا درجہ ان مسلمانوں کا قرار دیا جو حضرات صحابہ کے بعد مشرف و اسلام ہوئے اور ان کے نقش قدم پر چلے، جس میں قیامت تک کے آنے والے مسلمان سب شریک ہیں۔ آگے ان تینوں طبقات کے کچھ فضائل اور کمالات اور دینی خدمات کا بیان ہے۔ الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ اس میں مہاجرین کا پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ ان کو ان کے وطن اور مال اور جائیداد سے نکال دیا گیا، یعنی کفار مکہ نے صرف اس جرم میں کہ یہ لوگ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مددگار ہو گئے تھے، ان پر طرح طرح کے مظالم کیے، یہاں تک کہ وہ اپنا وطن اور مال و جائیداد چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بعض لوگ بھوک سے مجبور ہو کر پیٹ کو پتھر باندھ لیتے تھے اور بعض لوگ سردی کا سامان نہ ہونے کے سبب زمین میں گڑھا کھود کر اس میں سردی سے بچتے تھے۔ اس آیت میں حضرات مہاجرین کو فقراء فرمایا ہے، اور فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کی ملک میں کچھ بھی نہ ہو یا کم از کم بقدر نصاب کوئی چیز نہ ہو، حالانکہ حضرات مہاجرین میں سے اکثر مکہ مکرمہ میں اصحاب اموال و جائیداد تھے۔ اگر ہجرت کے بعد بھی وہ اموال ان کی ملکیت ہوتے تو ان کو فقراء کہنا درست نہ ہوتا۔ قرآن کریم نے ان کو فقراء فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ ہجرت کے بعد ان کی جائیداد اور مال جو مکہ میں چھوڑ آئے اور کفار نے ان پر قبضہ کر لیا، وہ ان کی ملک سے نکل گئے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مسلمان کسی جگہ ہجرت کر کے چلے آئیں اور ان کے مال و جائیداد پر کفار قابض ہو جائیں، یا خدا نخواستہ کسی دارالاسلام پر وہ غالب آ کر مسلمانوں کے اموال اور جائیداد چھین لیں، تو یہ اموال اور جائیداد کفار کے مکمل قبضہ مالکانہ کے بعد انہی کی ملک ہو جاتے ہیں، ان کے تصرفات بیع و شراء ان اموال مسلمین میں نافذ ہو جاتے ہیں۔ روایت حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ دوسری صفت مہاجرین کی اس آیت میں یہ ذکر فرمائی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی ان کے اسلام میں داخل ہونے اور پھر ہجرت کر کے مال و وطن کو چھوڑنے کی کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، بلکہ صرف اللہ کا فضل اور رضا مطلوب تھی، جس سے ان کا کمال اخلاص معلوم ہوا۔ لفظ فضل عموماً دنیاوی نعمت کے لیے اور رضوان آخرت کی نعمت کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے مفہوم یہ ہوا کہ ان حضرات نے اپنے تمام سابقہ اسباب عیش، مکان، جائیداد وغیرہ کو تو چھوڑ دیا، اب دنیاوی ضروریات بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی صرف اسلام کے سائے میں مطلوب تھیں، اور دنیا کی ضروریات زندگی بھی اللہ اور رسول کی رضا کے تحت حاصل کرنا مقصود تھا۔ تیسرا وصف حضرات مہاجرین کا یہ بیان فرمایا، وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی یہ سب کام انہوں نے اس لیے اختیار کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں۔ اللہ کی مدد سے مراد اس کے دین کی مدد ہے، جس میں انہوں نے حیرت انگیز قربانیاں پیش کی۔ اور چوتھا وصف ان مہاجرین کا، اولئک هم الصادقون، یعنی یہی لوگ قول و عمل کے سچے ہیں، کلمہ اسلام پڑھ کر جو عہد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھا تھا اس میں بالکل پورے اترے، اس آیت نے تمام صحابہ مہاجرین کے صادق ہونے کا عام اعلان کر دیا. جو شخص ان میں سے کسی کو جھوٹا قرار دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس آیت کا منکر ہے. معاذ اللہ، روافض جو ان حضرات کو منافق کہتے ہیں، یہ اس آیت کی کھلی تقریب ہے. ان حضرات مہاجرین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ مقام تھا کہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ان فقراء مہاجرین کا وسیلہ دے کر دعا فرماتے تھے. آگے فضائل انصار ہیں، ان میں سے کچھ پڑھیں گے، کچھ انشاءاللہ اگلی مجلس میں پڑھیں گے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، تبوء کے معنی ٹھکانے بنانے کے ہیں، اور دار سے مراد دار ہجرت یا دار ایمان یعنی مدینہ طیبہ ہے. اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک حیثیت سے مدینہ طیبہ کو باقی دنیا کے سب شہروں سے افضل قرار دیتے تھے. فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام شہر اور ملک جہاں جہاں اسلام پہنچا اور پھیلا ہے، سب جہاد کے ذریعے فتح ہوئے ہیں. یہاں تک کہ مکہ مکرمہ بھی جہاد کے ذریعے فتح ہوا ہے، بجز مدینہ طیبہ کے یہ صرف ایمان سے فتح ہوا ہے. اس آیت میں تبوء کے تحت میں دار کے ساتھ ایمان کا بھی ذکر ہے، حالانکہ ٹھکانہ پکڑنے کا تعلق کسی مقام اور جگہ سے ہوتا ہے. ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ٹھکانہ پکڑا جائے، اس لیے بعض حضرات نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے یعنی اخلصو یا تمکنو، مطلب یہ ہوگا کہ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے دار الہجرت میں ٹھکانہ بنایا اور ایمان میں مخلص اور مضبوط ہوئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں استعارے کے طور پر ایمان کو ایک محفوظ مکان سے تشبیہ دے کر اس میں پناہ گزین ہو جانے کو بیان فرمایا ہو. اور لفظ من قبلہم یعنی مہاجرین سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ انصار مدینہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شہر اللہ کے نزدیک دار الہجرت اور دار الایمان بننے والا تھا، اس میں ان لوگوں کا قیام اور قرار مہاجرین سے پہلے ہو چکا تھا، اور مہاجرین کے یہاں منتقل ہونے سے پہلے ہی یہ حضرات ایمان قبول کر کے اس میں پختہ ہو چکے تھے. اور دوسری صفت حضرات انصار کی اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے، یحبون من ہاجر الیہم، یعنی یہ حضرات ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے شہر میں چلے آئے ہیں، جو عام دنیا کے انسانوں کے مزاج کے خلاف ہے. ایسے اجڑے ہوئے خستہ حال لوگوں کو اپنی بستی میں جگہ دینا کون پسند کرتا ہے؟ ہر جگہ ملکی اور غیر ملکی کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، مگر ان حضرات انصار نے صرف یہی نہیں کیا کہ ان کو اپنی بستی میں جگہ دی، بلکہ اپنے مکانوں میں آباد کیا اور اپنے اموال میں حصے دار بنایا، اور اس طرح عزت اور احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا کہ ایک ایک مہاجر کو اپنے پاس جگہ دینے کے لیے کئی کئی انصاری حضرات نے درخواست کی، یہاں تک کہ قراندازی کرنا پڑی. قرآ کے ذریعے مہاجر جس انصار کے حصے میں آیا اس کو سپورٹ کیا گیا. سبحان اللہ. تیسرا وصف حضرات انصار کا یہ بیان فرمایا، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. اس جملے کا تعلق اس خاص واقعے سے ہے جو بنو نذیر کے ضلع وطن ہونے اور ان کے باغات اور مکانات پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے وقت پیش آیا. صورت یہ تھی کہ جب اس آیت میں اموال فی کی تقسیم مہاجرین اور انصار وغیرہ میں کرنے کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، یہ وہ وقت تھا کہ مہاجرین کے پاس نہ اپنا کوئی مکان تھا نہ جائیداد. وہ حضرات انصار کے مکانوں میں رہتے اور انہی کی جائیدادوں میں محنت مزدوری کر کے گزارا کرتے تھے. جب بنو نذیر اور بنو قینقاع کے اموال بطور فی کے مسلمانوں کو حاصل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے سردار ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اپنی قوم انصار کو میرے پاس بلا دو. انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے اپنے قبیلہ خزرج کو یا سب انصار کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبھی کو بلانا ہے. یہ حضرات سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں حمد و صلات کے بعد انصار مدینہ کی اس بات پر مدح و ثنا فرمائی کہ انہوں نے جو سلوک اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیا وہ بڑے عزم و ہمت کا کام تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے اموال آپ لوگوں کو دے دیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان اموال کو مہاجرین اور انصار سب میں تقسیم کر دوں، اور مہاجرین بدستور سابق آپ کے مکانوں میں رہائش پذیر رہیں، اور آپ چاہیں تو ایسا کیا جائے کہ یہ بے گھر اور بے زر لوگ ہیں، یہ اموال صرف ان میں تقسیم کر دیے جائیں اور یہ لوگ آپ کے گھروں کو چھوڑ کر الگ الگ اپنے گھر بسا لیں۔ یہ سن کر انصار مدینہ کے دو بڑے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ سب اموال کی صرف مہاجرین بھائیوں میں تقسیم فرما دیجئے اور وہ پھر بھی ہمارے مکانوں میں بدستور مقیم رہے۔ ان کی بات سن کر تمام حاضرین انصار بول اٹھے کہ ہم اس فیصلے پر راضی اور خوش ہیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار اور ابنائے انصار کو دعا دی اور ان اموال کو صرف مہاجرین میں تقسیم فرما دیا۔ انصار میں سے صرف دو حضرات کو، جو بہت حاجت مند تھے، اس میں سے حصہ عطا فرمایا، یعنی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تلوار عطا فرمائی جو ابن ابی الحقیق کی ایک ممتاز تلوار تھی۔ آیت مذکورہ میں جو یہ اشارہ فرمایا، لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اس میں حاجت سے مراد ہے ضرورت کی چیز، اور مما اوتوا کی ضمیر مہاجرین کی طرف راجع ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ اس تقسیم میں جو کچھ مہاجرین کو دے دیا گیا، انصار مدینہ نے خوشی سے اس کو اس طرح قبول کیا کہ گویا ان کو ان چیزوں کی کوئی حاجت ہی نہیں۔ ان کو دینے سے برا ماننا یا شکایت کرنا، اس کا تو دور دور کوئی امکان ہی نہ تھا۔ اس کے بالمقابل جب بحرین فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ پورا مال صرف انصار میں تقسیم کر دیا جائے، مگر انصار نے اس کو قبول نہ کیا، بلکہ عرض کیا کہ ہم اس وقت تک نہ لیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اس میں سے حصہ نہ دیا جائے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی یہ فضائل انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین اگلی مجلس میں پڑھ کے سنائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان حضرات کی برکت سے ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم۔